بسم الله اوله واخره ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا اور تربص میں گرفتار ہو گئے اور پھر شکوک و شبہات نے تمہارے دلوں میں ڈیرے لگا لیے. اس سب کے باوس تم تمناؤں کی لوریاں دے دے کر اپنے آپ کو تھپک کر سلاتے رہے. یہ جو چار الفاظ میں مرض نفاق کا نقطہ آغاز, اس کا سبب, اس کی جڑ اور بنیاد, اور پھر وہ اندرونی نفسیاتی اعتبار سے اس کے ارتقائی مراحل کا جو ذکر ہوا ہے, اس میں لفظ تربص کو مزید سمجھیے. سورہ توبہ کی ایک آیت کے حوالے سے مباحث صبر کے آخر میں غزوہ تبوک کے ذکر کے ضمن میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بڑی کڑی آزمائش کا وقت تھا. انفاق اور جہاد کا مطالبہ, عام مطالبہ, نفیر عام, جو کچھ دے سکتا ہو لے آئے, جو بھی نکل سکتا ہو اللہ کی راہ میں نکلے. حالات بڑے نامساعد تھے, سخت گرمی کا موسم, دور دراز کا سفر, قحط کا عالم, اب فصلیں تیار کہ اگر سب نکل جائیں اور کھجور بر وقت اتاری نہ جا سکے تو فصل تباہ ہو جائے. پھر سب سے بڑھ کر سلطنت روما سے ٹکراؤ, لہذا بڑا کٹھن, بڑا مشکل مرحلہ آ گیا. اس وقت انہوں نے, منافقوں نے اہل ایمان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, ان کی ہمتیں پست کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا. کیا ہو گیا ہے, مت ماری گئی ہے, لا تنفرو فی الحر, ایسی شدید گرمی میں مت نکلو, ہلاک ہو جاؤ گے. جواب دلوایا گیا, قل نار و جہنم اشد حرا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت. پھر یہ کہ تمام خطرات, خدشات, ان کا بار بار بیان کرنا. اس کے ضمن میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تم ان کو یہ جواب دو, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, کہو کہ ہم پر کوئی چیز وارد نہیں ہو سکتی, نہ کوئی اچھائی, نہ کوئی برائی, نہ کوئی مصیبت, نہ کوئی تکلیف, سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی, طے کر دی. اور وہ کون ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا مولا, ہمارا حامی و مددگار, ہمارا خیر خواہ, ہمارا بہی خواہ, اس کی طرف سے جو آئے سر تسلیم ہم ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون, اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ مومن کو توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر. قل هل تربصون بنا, کہیے ان سے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو. یہ تربص, یہ گومگو, یہ انتظار, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, انہیں فتح ہوتی ہے یا انہیں, وہ پلڑا جھکتا ہے یا یہ. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, حسنا بہت اعلی, بہت عمدہ, حسنیین دو بہت ہی اعلی, بہت ہی عمدہ صورتیں. تم ہمارے بارے میں دو انتہائی عمدہ صورتوں کے سوا اور کس چیز کی توقع کر سکتے ہیں. مومن کے لیے تو ہر حالت میں کامیابی ہے, فوز و فلاح ہے. اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو کر آ گئے, اس معنی میں جس معنی میں تم کامیابی سمجھتے ہو, تب بھی کامیابی ہے. اور اگر ہم سب اس مہم میں ہلاک ہو جائیں, جان جانے آفری کو سپرد کر دیں, تو بھی ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے, ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں. ادھر بھی حسنا ہے, ادھر بھی حسنا ہے, تو اب کس چیز سے ڈراتے ہو, کس چیز کا خوف دلاتے ہو. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا, اور اے منافقو, تمہارے بارے میں ہم اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا خاص اپنے پاس سے دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. فتربسوا انا معكم متربسون، تو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. ایک تو ہے اہل ایمان کا وہ تربس، ایک ہے یہ تربس. فتربسوا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. تم اسی شش و پنج میں رہے، اسی گومگو میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا. حق و باطل کی کشمکش ایک نتیجے تک منتج ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اس ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر تین صحابہ کو پیش آیا. جبکہ نفیر عام ہوئی تھی اور جبکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہر صاحب ایمان جسے کوئی عذر نہ ہو نکلے اللہ کی راہ میں، منافقوں نے وطیرہ اختیار کیا، حضور کے پاس آتے تھے، اپنے عذرات پیش کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے اور حضور ان کے عذر قبول کر کے انہیں اجازت دے دیتے تھے، مت جاؤ ٹھیک ہے تم رہو. تین صحابہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اسی تربس میں، اسی گومگو کے عالم میں مبتلا رہ گئے. ان میں سے ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تفصیل بیان کی شیطان کس طرح تاخیر پر آمادہ کرتا ہے، کس طرح سست بنا دیتا ہے اور کیسے کیسے ہیلوں بہانوں سے، کس طرح سے ذہنی اور نفسیاتی اطمینان دلاتے ہوئے اس راستے پر ڈالتا ہے. جب حضور واپس تشریف لائے ہیں سفر تبوک سے اور اب آپ نے ایکسپلینیشنز کال کی ہیں، کون کون نہیں گئے تھے اور کیوں نہیں گئے تھے، منافقین پھر آئے، انہوں نے قسمیں کھائیں اور ان کی بات قبول کر لی گئی. لیکن حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ دو اور صحابہ تھے انصاری، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ حضور کوئی عذر نہ تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جتنا غنی میں اس زمانے میں تھا اتنا پہلے کبھی نہ تھا، اور جتنا صحت مند میں اس دور میں تھا اتنا صحت مند میں پہلے کبھی نہ تھا، عذر کوئی نہیں. میرے پاس بھی زبان ہے، میں بہانے بنا سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی ہوا جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شیطان نے اسی دھوکے میں مبتلا کیا کہ ذرا ابھی تو حضور روانہ ہو رہے ہیں، تمہارے پاس جو اونٹنی ہے وہ بڑی توانا ہے، بڑی قوی ہے، تم چار دن کا راستہ دو دن میں طے کر کے پہنچ جاؤ گے، مل جاؤ گے، ابھی ذرا گھر بار میں، آرام میں، آسائش میں جو وقت بھی گزر جائے بہتر ہے. اسی تاخیر میں، اسی تعویق میں مجھے مبتلا کیے رکھا، میں آج اور کل کے چکر میں رہا، ابھی نکلتا ہوں، ابھی جاتا ہوں. یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آ گیا کہ آپ واپس بھی تشریف لے آئے اور میں سفر کا آغاز بھی نہ کر سکا. یہ ہے وہ حربہ جو شیطان آزماتا ہے. اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اعتراف کر لیا، قصور تسلیم کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، سزا دی گئی، بڑی کڑی سزا، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، گھر میں ان کی زوجہ جو ہیں، ان کی اہلیہ، وہ بھی ان سے کلام نہ کریں، ایک مکمل سوشل بائیکاٹ، جس میں کہ وہ اور بھی بعض امتحانات سے دوچار ہوئے. لیکن بہرحال اعتراف ہو گیا، استغفار ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا. لیکن اگر یہ نہ ہو اور یہی مرض آگے بڑھے تو یہی ہے کہ جو نفاق تک پہنچا دینے والا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربستم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اور تمہیں دھوکہ دیا، خوب دھوکہ دیا، بہکایا اور خوب بہکایا اللہ پر اس دھوکے باز نے. غرور یہاں غین کے زبر کے ساتھ ہے، فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی دھوکہ دینے والا، بڑا دھوکے باز. یہی لفظ آگے آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں غین کی پیش کے ساتھ. غرور، غرور اسم ہو جائے گا، مصدر بن جائے گا. غرور انتہائی دھوکے باز، اور غرور کے معنی دھوکا، فریب. اسی طریقے سے شکور اور شکور، شکور انتہائی شکر گزار، اور شکور جو ہے وہ در حقیقت مصدر ہے. یہاں جو چیز زیادہ قابل توجہ ہے وہ ہے غرکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکہ دیا اللہ پر. اللہ پر دھوکہ دینا یہ در حقیقت نفس انسانی کا وہ فریب ہے اور شیطان کا وہ اغوا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بخشنے کے لیے بہانے چاہتا ہے. اللہ تعالی کی صفات میں جہاں یہ صفات ہیں فی الواقع ہیں، اس کی یہ شانیں ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ منتقم ہے، اور منتقم بھی کیسا، شدید انتقام. یہ دونوں معاملات اگر متوازن رہیں انسان کی سوچ میں، اس کے عقیدے میں، اس کے تعلق مع اللہ کے یہ دونوں رخ موجود رہیں، تو اس کا رویہ درست رہے گا، معتدل رہے گا، متوازن رہے گا. اور اگر کہیں اللہ کی شان رحیمی پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی شان غفاری پر اگر اسی پر توجہ زیادہ مرتکز ہو گئی، تو انسان کا طرز عمل غلط ہو جائے گا. شیطان اسی کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے. آخری پارے کی ایک پوری صورت ہے کہ جو اسی مرکزی مضمون کی حامل. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کے بارے میں؟ تو اس کی رحمت سے دھوکا نہ کھا جائیو، تو کہیں جری نہ ہو جائیو اپنی غلط کاری میں، اپنی غلط روی میں، صرف اس خیال سے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا بخشنہار ہے، بڑا ہی رحیم ہے اور بڑا ہی غفور ہے. یہ دھوکہ ہوگا اللہ پر کہ اللہ کی رحمت پر انسان جری ہو جائے، اللہ کی شان غفاری کی وجہ سے وہ گناہوں میں یا معصیت میں یا دین کے عملی تقاضوں کی ادائیگی میں، کوتاہی میں بڑھتا چلا جائے. تو فرمایا وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکا دیا تمہیں اللہ پر، اللہ کی رحیمی اور اللہ کی شان غفوری کے حوالے سے اس دھوکے باز نے. یہاں یہ لفظ غرور آیا ہے شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ جو دین ہے، جزا و سزا ہے، عدل و انصاف ہے، یہ اس کا انکار کر رہے ہو تم اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اس کا دھوکہ کھا کر تم نے در حقیقت اللہ کے عدل کا مذاق اڑایا ہے. وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یوخذ منکم فدیہ، تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی کافروں سے. یہاں پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں یہ کفر کا لفظ بھی آیا ہے اور کفار کی طرف کوئی اشارہ یا حوالہ بھی آیا ہے، ورنہ یہ پوری سورہ مبارکہ اور صرف یہی نہیں، تمام سلسلہ مسبحات کی جتنی کڑیاں ہیں اس میں اصل خطاب ہے مسلمانوں سے، وہ مسلمان کہ جن میں کچھ مومن صادق ہیں اور کچھ منافق ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ نور ایمان سے عاری اور تہی ہے. یہاں فرمایا صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دنیا میں منافق ساتھ ہے مومن کے، آخرت میں منافق کا انجام ہوگا کافروں کے ساتھ. لہذا بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ینادونہم الم لکم معکم قالوا بلا، انہوں نے اہل ایمان سے پکار کر کہا تھا کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور جواب ملا تھا کہ بالکل تھے، کیوں نہ تھے. اور لیکن انجام کیا ہوگا؟ فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، آج نہ کافروں سے کوئی فدیہ قبول ہوگا، نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہوا یاوی، کسی جانب لپکنا اور دوڑنا پناہ کے لیے، اسی سے مأوا، پناہ گاہ، جہاں انسان جائے اپنے تحفظ کے لیے. یہاں در حقیقت یہ کئی الفاظ آئے ہیں کہ جس میں کچھ طنز کا پہلو ہے، قرآن حکیم میں یہ ستائر بھی ہے. مأواکم النار، اب آگ ہی ہے تمہارے لیے پناہ گاہ، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے. ہی مولاکم، مولا میں آ کر یہ لفظ، یہ کیفیت اور شدید ہو گئی، تمہاری ہمدرد و غم گسار، تمہاری دمساز و رفیق وہی ہے، کوئی دکھ درد جس سے کہہ سن سکتے ہو وہی ہے، تمہارا اوڑھنا اور بچھونا وہی ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان تین آیات میں منافقین کا جو انجام ہونے والا ہے اس کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد، اب اگلی آیت میں اہل ایمان کو جھنجھوڑا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے، کس لے تو لال میں مبتلا ہو، کس تاخیر و تعویق کے اندر، کس کے منتظر ہو، کس وقت کا انتظار کر رہے ہو. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آ گیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں اور جو کچھ کے نازل ہوا ہے حق میں سے، سچا دین، دین الحق بھی، اور یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی مانند جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے. فطال علیہم الامد، تو ان پر ایک طویل مدت بیت گئی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر، فجار پر، حدود سے تجاوز کرنے والوں پر مشتمل. یہ عرض کیا جا چکا ہے بار بار، ان مسبحات میں کفار کا ذکر یا اہل کتاب کا ذکر، یہود کا ذکر یا نصارہ کا ذکر، صرف بطور نشان عبرت ہے، ان سے خطاب نہیں ہے. اے مسلمانوں، جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھ چکے کہ یہود کے تاریخ کے تین ادوار، جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم دیکھ چکے انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کیا کیا. اے مسلمانوں، آج جبکہ تم وارث کتاب الہی بنائے جا رہے ہو، حامل کتاب الہی ہونے کا شرف تمہیں مل رہا ہے، تو یاد رکھو، دیکھ لو اس نشان عبرت کو. تم سے پہلے اسی مقام پر یہود فائز تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، بالکل وہی انداز اور بڑی جامعیت کے ساتھ. کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کے منتظر ہیں؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں جھک رہے؟ انفاق و ایمان کے تقاضے پورا کرنے پر وہ کیوں کمر بستہ نہیں ہو رہے؟ اس میں ایک بڑی نفسیاتی اپیل ہے. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، شیطان کا حربہ یہی ہے، وہ انسان کو مؤخر کراتا رہتا ہے، وہ ذرا تاخیر کے اور تعویر کے پھندے میں مبتلا کرتا رہتا ہے. انسان پر دین کے مطالبات واضح ہو جائیں، اپنی دینی فرائض کا شعور پورے طور پر واضح ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ابھی ذرا یہ کر لوں، ابھی یہ فرائض ہیں، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لوں، ابھی ذرا بچوں کا معاملہ ہے، ابھی یہ بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. اسی میں، اسی شش و پنج میں، اسی حیث بیس میں، اسی تاخیر و تعویق میں زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور کار دنیا کسے تمام نہ کرد. شیطان تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہتا ہے، کہاں کہ نقشہ وہ ہوتا ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، صادق الایمان، صحابی رسول، تسلیم کرتا ہے کہ بالکل یہی صرف ایک معاملہ رہا ہے اور کوئی عذر نہ تھا. پوری پوری زندگیاں بیت جاتی ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود، قرآن پڑھ کر دین کے فرائض اور مطالبات کا شعور حاصل ہو جانے کے باوجود زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، اور اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے، یہی تاخیر و تعبیر، یہی لوریاں دے دے کر اور تھپک تھپک کر سلانے کا انداز. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا بہکو مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. یہ ہے وہ انداز کہ جس میں للکارا گیا، جگایا گیا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا یقین ہے کہ ابھی زندگی اتنی اور ہے؟ کیا کہیں سے تمہارے پاس کوئی ضمانت ہے اس کی کہ مہلت عمل ابھی اتنی اور موجود ہے؟ آخر کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا وقت آ نہیں گیا کہ دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی جانب سے، اس کے سامنے یہ جھکاؤ، یہ خشوع و خضوع، یہ تذلل جو عبادت کی اصل روح ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اور اب اشارہ کر دیا گیا، اس امت کو دیکھو، وہ جو بازول ہو چکی ہے اس منصب سے جہاں تمہیں فائز کیا گیا، وہ کہ جو مردود ہوئی بارگاہ خداوندی سے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جن کا حال یہ ہے کہ ان پہ ذلت و مسکنت دے ماری گئی اور وہ اللہ کا عذاب لے کر لوٹے. آخر اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بحیثیت قوم اور بحیثیت امت جو راندہ درگاہ حق ہوئے، تو ان کی طرف نگاہ عبرت سے دیکھو. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی ان کے مانند جن کو کتاب دی گئی پہلے. فطال علیہم الامد، اور پھر ان پر جب طویل مدت بیت گئی، ایک زمانہ گزر گیا. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. یہ قساوت قلبی ذہن میں رکھیے کہ چونکہ ایمان کا محل قرآن، ایمان کا محل قلب ہے، یہ دل کی سختی در حقیقت ایمان کے نور سے اس کے تہی ہو جانے، محروم ہو جانے کی کیفیت کا بیان ہے. دل کی سختی جس کا نقشہ سورہ بقرہ میں کھینچا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے. یہود سے گفتگو ہے, بالخصوص علماء یہود سے. حالانکہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے, چشمے پھوٹ بہتے ہیں. پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خوف خداوندی سے لرز اٹھیں اور سرنگو ہو جائیں. لیکن یہ کہ انسانی دل میں جب سختی آتی ہے, انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے, تو اس کائنات کی کوئی شے سختی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارت او اشد قسوہ فان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یحبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے. وہی قساوت قلبی جس کا منظر آج امت مسلمہ پیش کر رہی ہے. پورا پورا دین کا معاملہ, پورا پورا قرآن پڑھنے کے باوجود کس سے مس نہ ہونا, سارا فہم حاصل ہو جانے کے باوجود کرنالا وہیں گرنا, اور کسی کو اپنی ذمہ داریوں کا یہ احساس آمادہ عمل نہ کر پا رہا ہو, یہ در حقیقت نتیجہ ہے اس قساوت قلبی کا جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لیکن مایوس نہ ہو, مایوسی سے انسان میں اصلاح کا امکان, اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فوری طور پر وہ جو ایک امید کی کرن ہے وہ دکھا دی گئی. اعلموا, جان لو, سمجھ لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. زمین مردہ پڑی ہوتی ہے, زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے, بے آب و گیا, ویرانی ہی ویرانی ہے, موت کا سا منظر. لیکن بارش برستی ہے, وہیں فصلیں لہلہاتی ہیں, ہریاول ہی ہریاول ہے. مگر اب زندگی ہی زندگی ہے, موجزن ساتھی. وہیں حشرات الارض بھی ہیں اور وہیں طیور بھی آ گئے ہیں, پرندے بھی آ گئے ہیں. ہر چار طرف زندگی کا ایک سما ہے, یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, اللہ تعالی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے اپنی یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سمجھ سکو. دلوں کی اس مردہ زمین کو بھی اللہ تعالی حیات تازہ عطا فرما سکتا ہے. یہی دل اگر تم اپنے باطن میں جھانکو اور تمہیں محسوس ہو کہ جذبہ جہاد سے تہی ہیں, شوق شہادت سے عاری ہیں, جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کی موت واقع ہو اس کیفیت میں کہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو نہ ہو, تو اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی. اگر کوئی اپنے باطن میں جھانکے اور محسوس کرے کہ وہ نور ایمان اس سے تہی ہے, باطن میں اندھیارے ہیں, وہ نور ایمان موجود نہیں ہے, ذوق شہادت نہیں ہے, جذبہ جہاد نہیں ہے, اللہ کی راہ میں انفاق کا جذبہ موجود نہیں ہے, تو بھی مایوس نہ ہو, کمر ہمت کسے, اصلاح پر آمادہ ہو جائے. اللہ تعالی اس کے اس کشت قلب میں اثر نو ایک حیات تازہ پیدا فرما دے گا. ایمان اور اعمال صالحہ کی کھیتی پھر لہلہانے لگے گی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس مقام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک جھنجھوڑنے کا اور ایک اعتاب آمیز انداز ہے کہ جس میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا گیا. یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اگرچہ اس وقت کے زوال و اضمحلال کو سامنے رکھیں, اس وقت کا جمود دیکھیں, اس وقت کی بے عملی دیکھیں, اس وقت کی کردار اور سیرت سے بالکل محرومی کا عالم دیکھیں, تو کہ نسبت خاک رابع عالم پاک, کہ نسبت خاک رابع عالم پاک, صحابہ کرام کے اس دور میں ابھی وہ کوئی عزم لال یا کسی اعتبار سے جذبہ جہاد یا ذوق شہادت کی کمی کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہے. لیکن حکمت خداوندی نے اس وقت کا وہ ذرا سا عزم لال اسی کو بنیاد بنا کر وہ رہنمائی عطا فرما دی ہے ابد الآباد تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے, کہ کوئی فرد امت مسلمہ ان آیات کو پڑھے اور اپنے باطن میں جھانکے. ویسے شدت احساس کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر عتاب فرمایا ہے. ایک واقعہ آتا ہے آپ کے دور خلافت کا کہ کچھ لوگ کہیں سے آئے ایک وفد کی صورت میں, ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا. آیات قرآنیہ کی تلاوت سن کر ان کی کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. وہ جو ساتویں پارے کے آغاز میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت لوگوں کے اوپر طاری ہو گئی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ہا کزا کننا، ایسا ہی کچھ ہمارا بھی حال ہوتا تھا، ہمارے قلوب کا عالم بھی یہی تھا، کلام اللہ کے الفاظ ہمارے دل میں تیر کی طرح جا کر لگتے تھے، ہمارے احساسات کو جھنجھوڑ دیتے تھے، ہمارے باطن میں جذبات کا ایک طوفان امڑتا تھا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. ہا کزا کننا حتی قست القلوب، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ، عمر فاروق کا معاملہ، یہ تو ان کے شدت احساس پر محمول کیا جائے گا. جیسے کہ حقیقت نفاق کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، حضرت حنزلہ کا واقعہ کہ نافق حنزلہ، جس کی حضور نے وضاحت فرمائی اور ان کو تسلی دی کہ یہ نفاق نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان آیات میں اب ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے لیے، انہیں آمادہ عمل کرنے کے لیے، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، شیطان کی تھپکیوں اور لوریوں سے نجات دلانے کے لیے ایک انتہائی مؤثر پیرایہ بیان اختیار کیا گیا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقصد قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. اور اب امید، لیکن یہ امید بغرض اصلاح، آمادہ عمل ہونے کے لیے. یہ نہیں کہ اسی حال پر رہو اور پھر بھی اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کی مغفرت کے امیدوار بنے رہو، وہ تو امانی ہوں گی، وہ تو تھپک تھپک کر اور لوریاں دے کر سلا دینے کا انداز ہے، وہ تو در حقیقت نفاق کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. وغرتکم الامانی، نہیں، آمادہ عمل ہو، ہمت کرو، ایک عزم مصمم کے ساتھ اپنے دینی فرائض اور دین کے اور ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تو امید رکھو اللہ کی تائید و نصرت پر. واللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. تمہاری دلوں کی اس زمین میں ایمان کی ایک نئی فصل لہلہا سکتی ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، احمده واصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیات 13-15 ہیں، اور مضامین کی تقسیم کے اعتبار سے یہ اس سورہ مبارکہ کا تیسرا جز ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہ جو ایمان لائے تھے، ہمیں مہلت دو، ہماری راہ دیکھو، ہمارا انتظار کرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی کوئی چنگاری حاصل کر لیں، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، اور تلاش کرو نور، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے مابین ایک فصیل جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے سامنے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ وہ انہیں پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا اور تم گو مگو کی کیفیت میں گرفتار ہو گئے، اور تم شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، اور تمہیں دھوکہ دیا خواہشات نے، تمناؤں نے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس بڑے دھوکے باز نے۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے، ہمدم و دمساز، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں آخرت میں جس انجام سے منافقوں کو دوچار ہونا ہے اس کا نقشہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ کھینچ دیا گیا، اور اہم ترین موضوع جو ان میں وارد ہوا ہے وہ نفاق کے مرض کے درجہ بدرجہ شدت اختیار کرنے کی کیفیات کا بیان ہے۔ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، یہ کن کن مراحل و مدارج سے گزر کر کہاں تک پہنچتا ہے، اور بالآخر اس کے باعث انسان کس انجام سے دوچار ہوتا ہے، یہ ہے مضمون ان آیات مبارکہ کا۔ یہ بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ حدید اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت جامع ہے۔ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو موضوعات بڑے پھیلے ہوئے حصوں میں تفصیلی مباحث میں وارد ہوئے ہیں وہ سب یہاں ایک نٹ شیل میں، ایک 29 آیات پر مشتمل صورت میں سب کے سب جمع ہو گئے ہیں۔ مسبحات میں سے سورہ صف اور سورہ جمعہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں، ایمان کا تقاضا، جہاد، اس کے لیے مرکز و محور قرآن حکیم، اور اس اعراض عن الجہاد کی سزا نفاق، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے، مطالعہ کر چکے، ان کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھ چکے، یہ بھی دیکھ چکے کہ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے اور سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ یہاں بھی دیکھیے ایمان کے تقاضے، اسلام کے تقاضے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، مانو اور لگا دو اور کھپا دو، اور اگر اس سے اعراض ہوگا، اس سے ابا ہوگا، اس سے انکار ہوگا، تو پھر وہ انجام ہے کہ جو یہاں ان تین آیات میں زیر بحث آیا، اور اس کو بڑا تسلسل کے ساتھ میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا گیا تھا، اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، اور اسی کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت سے منافقین کا معاملہ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 12 میں نقشہ ہے اہل ایمان کا، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ، وہ روشن پہلو تھا اور یہ تاریک رخ۔ اس وقت کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جسے عرف عام میں پل صراط سے تعبیر کیا جاتا ہے. روایات سے جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے یہ پل جہنم کے اوپر ہے. یہ مرحلہ ہے کہ جسے عبور کرنا ہے. جن کے پاس روشنی ہے وہ راستہ طے کر لیں گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے. جن کے پاس نہیں ہے وہ بھٹکتے ہوئے, ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے. یہاں ذرا تصویر قدر مختلف ہے جو الفاظ میں آئی, لیکن بحثیت مجموعی تاثر وہی ہے. جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, اس لفظ پر لغوی اعتبار سے مفصل بحث ہو چکی ہے. نفقن سرنگ کو کہتے ہیں, نافقا گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوں. منافق دو رخا شخص, اور چونکہ سرنگ کے بنانے میں بھی اور اس گوہ کے اس صورت میں اپنے بل کے بنانے میں بھی اصل چیز کے جو مقصد کے طور پر پیش نظر ہوتی ہے وہ تحفظ ہے, جان و مال کا بچاؤ. لہذا منافق وہ کہ جو اس تقاضے سے انفاق جان انفاق مال جہاد بالمال والنفس سے جو جی چرا رہا ہو, جو بچا بچا کر چھپا چھپا کر رکھنے کی فکر کر رہا ہو, وہ منافق ہے. یہاں پھر دہرایا جیسے وہاں مومنون اور مومنات, یا منافقون اور منافقات. مرد کی کمائی اس کے لیے ہے, عورت کی کمائی اس کے لیے ہے. شوہر مومن صادق ہو لیکن بیوی منافق ہو تو بیوی کو شوہر کے اس صدق ایمان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر مرد منافق ہے اور اس کی بیوی مومن ہے, مومنہ ہے, صالحہ ہے, قانتہ ہے, عابدہ ہے, تو اس کو اپنے شوہر کی اس منافقت سے کوئی گزن نہیں پہنچے گا. وہ کہیں گے اہل ایمان سے ان ضرورا نظر, نون زوئے اور رے, اس کے معنی دیکھنا بھی ہے. اسی سے لفظ انتظار بھی بنا ہے, راہ دیکھنا. ان ضرورا ہمیں مہلت دو, ذرا ٹھہرو رکو, کہاں آگے بڑھے چلے جا رہے ہو, ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. نقتبس من نورکم, ذرا ٹھہرو رکو, تمہارے نور سے ہم بھی استفادہ کر لیں. اقتباس جو عام طور پر لفظ مستعمل ہے اسے یہاں پہچان لیجئے. قبض کہتے ہیں چنگاری کو. آتیکم منہا بقبس, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ ٹھہرو مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے, شاید کہ میں وہاں سے کچھ چنگاری لے آؤں. تو اقتباس در حقیقت اس لفظ میں ایک تصویر لفظی ہے کہ کسی کے چولہے میں آگ جل رہی ہو, وہاں سے آپ ایک دو چنگاریاں لے آئیں اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے. تو یہ لفظ مستعمل ہے کسی کی تصنیف سے, کسی کے مضمون سے, کوئی چیز لا کر اپنے کسی مقالے میں, اپنے کسی مضمون میں اس کو کوٹ کرنا, یہ اقتباس ہے. نقتبس من نورکم, تمہاری روشنی سے, تمہارے نور سے ہم اقتباس کر لیں, استفادہ کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی جانب. یہاں نوٹ کیجئے قیل فعل مجہول ہے. فعل مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو, مذکور نہ ہو. اہل ایمان کی شرافت و مروت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ اس درخواست کو اس سنگدلی کے ساتھ, اس سرد مہری کے ساتھ ٹھکرا دیں. لہذا یہ قول ان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا. قیلا کہا جائے گا, کوئی ہاتف غیبی صدا لگائے گا, ندا کی جائے گی. قیل ارجعوا وراءکم, یہاں ترجمانی میں اضافہ کرنا پڑے گا, اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ پیچھے کی جانب. فلتمسوا نورا, التماس لمس کے معنی چھونا, التماس کسی چیز کا حاصل کرنا. تو اس نور کو تلاش کرو. یہ نور یہاں عطا نہیں کیا گیا, یہ نور کما کر لایا گیا. یہاں وراءکم اور اس کی طرف لوٹ جانے کی طرف جو اشارہ کیا گیا تو مراد یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو اب دنیا میں واپس جاؤ, حیات دنیا کی طرف لوٹ سکتے ہو تو لوٹو, اگرچہ وہ ناممکن ہے, اب اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن ان کی حسرتوں میں اضافے کے لیے انداز یہ اختیار کیا جائے گا, اگر لوٹ سکتے ہو تو لوٹ جاؤ پیچھے کی جانب اور تلاش کرو اور کوشش کرو حاصل کرنے کی اس نور کو. فَزُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابْ, پھر حائل کر دی جائے گی ان کے مابین ایک فصیل جس میں ایک دروازہ ہوگا. یہاں لفظ سور آ گیا جس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں گفتگو ہو چکی ہے. قرآن مجید کی سورتیں, سور کہتے ہیں فصیل کو. یہ سورتیں گویا کے شہر ہیں علم و حکمت کے, معرفت کے, ہدایت کے, اور ان کے گردا گرد فصیلیں کھینچی ہوئی ہیں. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب, اس کے اندر کی جانب رحمت خداوندی ہے. گویا کہ یہ فصیل ہے جو حائل ہے جنت اور دوزخ کے مابین. ادھر رحمتیں ہیں, روح و ریحان و جنت نعیم, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے سامنے کی طرف اس کے ظاہر میں عذاب خداوندی. ینادونہم الم نکم معکم, وہ انہیں پکاریں گے جب یہ فصیل حائل ہو جائے گی, یہ بعد و فصل نمایاں ہو جائے گا, تو وہ پکار کر کہیں گے الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ آج یہ بعد, یہ فصل, انجام کے اعتبار سے یہ دوری, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ذہن میں لائیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں, وہاں بھی نقشہ یہی کھینچا گیا تھا. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. منافق دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ ہے, قانونی طور پر مسلمانوں میں شامل ہے, اس کا ظاہر مسلمانوں سے مشابہ ہے. قانونی اسلام اور حقیقی ایمان کے فرق پر جو تفصیلی بحث آغاز میں آ چکی ہے اسے ذہن میں رکھیے. قانونی سطح پر کیٹیگریز دو ہیں, کافر اور مسلم. مسلم کی باطنی حالت مختلف ہو سکتی ہے, یا وہ مومن صادق ہے, یا وہ منافق ہے, اور یا یہ کہ ایک کوئی خلا کسی کیفیت, بین کسی کیفیت اس کے دل میں موجود ہے. الم نکم معکم قالوا بلا, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ جواب ملے گا یقیناً کیوں نہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم. اب یہاں چند اصطلاحات آ رہی ہیں جو بہت اہم, اور اس میں اس مرض کے تدریجی ارتقاء کے سارے مراحل مذکور ہو گئے ہیں. نفاق کی حقیقت پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے, لیکن جس طرح ہمارے اس منتخب نصاب میں حقیقت شرک پر گفتگو ہوئی ہے, بار بار ہوئی ہے, مختلف پہلوؤں سے ہوئی ہے, اسی طرح یہ نفاق جو ایمان حقیقی کی ضد ہے, اس پر بھی ایک مرتبہ دوبارہ پھر ایک نظر غائر ڈال لیجئے. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا, فتنتم انفسکم. ذرا سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کریں. وہاں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ فتنے کی دو نسبتیں آئیں. اللہ تعالی فتنے کو اپنی طرف بھی منسوب فرماتا ہے, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ آزماتا ہے, اس کا یہ قانون ہے, اس کا یہ ضابطہ ہے اٹل, کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کو وہ آزمائے گا. پھر اس فتنے کی نسبت ہوئی کفار کی طرف, جعل فتنة الناس كعذاب اللہ. یہ ابو جہل, یہ عتبہ ابن ربیعہ, یہ آل یاسر پر جو ستم ڈھا رہے ہیں, حضرت بلال پر جو تشدد کیا جا رہا ہے, حضرت خباب بن الارض پر جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, کن کے ہاتھوں؟ ابو جہل ہے, امیہ ابن خلف ہے. تو فتنے کی ایک نسبت اللہ کی طرف, دوسری نسبت ان کفار کی طرف, اعداء اللہ اور اعداء الدین کی طرف. اور فتنے کی تیسری نسبت یہاں آئی, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا, تم نے اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالا ہے. اس کے لیے تازہ کیجئے سورہ تغابن کی آیت, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے اموال و اولاد یہ فتنہ ہے. ان میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا وہی معنی کہ ان کی محبت دل پر اس طرح مسلط ہو جائے, مستولی ہو جائے, ان کی محبت کا دل پر اتنا قبضہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں قوی تر ہو جائیں, محبوب تر ہو جائیں, یہ ہے فتنہ، اور اس فتنے میں اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں مبتلا کرنا۔ ایک مرتبہ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا حوالہ، دیے بغیر گزرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ بڑی اہم آیت ہے، اس پورے منتخب نصاب کا ایک اعتبار سے وہ بھی لب لباب بن جاتی ہے، اور اس مقام کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا حوالہ بہت ضروری ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں، جن کے کساد کا، جن کے مندے کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، اپنے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ تم نے ان کو بنایا ہے اور سوارا ہے اور سجایا ہے اور فرنش کیا ہے اور ان کی زیبائش و آرائش کا اہتمام کیا ہے، یہ 8 چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو۔ علائق دنیاوی، مال و اسباب دنیاوی۔ علائق دنیاوی 5 الفاظ میں، مال و اسباب دنیاوی بڑے جامعیت کے ساتھ 3 اصطلاحات میں، یہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس کو ڈالو ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں رکھو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، وہ لفظ کے جو اب اس سورہ مبارکہ میں انفاق کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ان محبتوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالو اور دیکھو کون سا جھک رہا ہے۔ اگر تو یہ 3 چیزیں بھاری ہیں، ان کی محبت زیادہ ہے، قلبی میلان ان کی جانب زیادہ ہے، تو پھر تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر کہیں وہ پلڑا جھک گیا ہے، ان محبتوں کا قلب پر تسلط زیادہ ہے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، وہی لفظ ہے جو یہاں آ رہا ہے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور اس کا نتیجہ نکلا تربص۔ یہ لفظ تربص جو ہے، اس مقام پر ذرا زیادہ توجہ کیجئے، اس کی گہرائی میں اتریے۔ ایک ہے وہ کیفیت جس کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا کہ ہر چبادہ بات یکسوئی کے ساتھ منجدھار میں کود پڑنا۔ ایک ہے گو مگو، چلو نہ چلو، انتظار کسی ایک کیفیت، فیصلہ نہ کر پا سکنا، انسان ایک قدم آگے بڑھائے اور ایک پیچھے ہٹا لے۔ آگے بڑھنے کو بھی جی چاہے، لیکن پھر یہ کہ خطرات اور آزمائشوں اور قربانیوں کو دیکھ کر انسان پھر اس کی ہمت جواب دے جائے، ہمت ہار جائے، یہ ہے گو مگو کی عالم، یہ ہے تربص۔ انسان کی قوتیں ٹھٹر کر رہ جاتی ہیں، اس کا جذبہ عمل جو ہے وہ سرد پڑ کر رہ جاتا ہے۔ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم تربص میں مبتلا ہو گئے، گو مگو کی کیفیت سے دوچار ہو گئے، فیصلہ کن اقدام کی صلاحیت تم میں باقی نہ رہی، مجدھار میں کودنے کی ہمت تمہارے اندر قائم نہ رہی۔ اس کا ایک اور نتیجہ نکلتا ہے ورتبتم، بہت اہم مقام ہے اس اعتبار سے سورہ حدید کی یہ آیت۔ اس تربص کا اگلا مرحلہ ہے ارتیاب، شکوک و شبہات۔ انسان کے پاس جو کوئی تھوڑی بہت پونجی تھی، کچھ اگر ایمان اور یقین کی دولت نصیب تھی، کہیں کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا ایمان کا دل کے اندر موجود تھا، یہ کیفیت جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، انسان ایک ایسا وجود ہے کہ اس کا ظاہر و خارج ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، اگر اس کا باطن اس کے خارج پر عکس ڈالتا ہے تو اس کے خارج سے اس کا باطن بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان دل میں یقین کی دولت ہے اور آگے بڑھتا ہے، ہمت کرتا ہے، عملی تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس عمل کے ذریعے اس کے علم میں، اس کے فہم میں، اس کے یقین میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو سورہ احزاب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب اہل ایمان نے دیکھا ان احزاب کو، ان لشکروں کو، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے ایک کیفیت. اس کے برعکس یہ ہوگا کہ اگر یہ تربص ہے، گو مگو ہے، آگے نہ بڑھ سکنا ہے، تو اس کا ایک عکس پڑے گا باطن پر. جو تھوڑی بہت پونجی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی، وہ برف کے مانند پگھل کر رہ جائے گی، وہ روشنی مان پڑتی چلی جائے گی. یہ گویا کہ تفصیل ہوئی اس پروسیس کی کہ جو سورہ منافقون میں آ چکا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، جس کے لیے ہم سورہ نساء کی ایک آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں پکتے چلے گئے. یہاں پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون، کہ اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے اور اب فہم سے، تفقہ سے، وہ فہم حقیقی، اس سے وہ بالکل محروم ہو چکے ہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکہ دیا امانی نے. بہت اہم مضمون ہے یہ بھی، اور بڑی ایک نفسیاتی حقیقت ہے جس کو اس مقام کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. امانی امنیہ کی جمع ہے. امنیہ اصل میں تمنا کو کہتے ہیں، مادہ وہی ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. انسان، خاص طور پر وہ انسان جو جرأت عمل سے محروم ہو، کچھ خیالی پلاؤ پکا کر، کچھ اپنے ذہن ہی میں نقشے جما کر، کچھ شیخ چلی کے محل تعمیر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، جب وہ حقائق کو فیس نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی ذہنی پناہ گاہ بناتا ہے، کوئی خیال جس کے دامن میں وہ چھپ سکے، جس کے پیچھے وہ پناہ لے سکے. یہ امانی ہے. یہ لفظ آیا ہے بکثرت قرآن مجید میں یہود کے ذکر میں. امت مسلمہ جب بگڑتی ہے اور اپنے مقام سے گرتی ہے، آخرت کی قائل ہے، معترف ہے، آخرت ہوگی، آخرت حق ہے، لیکن اپنے عمل کو دیکھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فیس ویلیو پر عدل اور انصاف کے تقاضے کے اعتبار سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اسے کچھ نہیں مل سکتا. اب اس مسئلے کا حل وہ کرتی ہے، کوئی عقیدہ، کوئی شفاعت باطلہ کا عقیدہ، کوئی اپنے بخشے بخشائے ہونے کا خیال، کہیں خدا کی رحمت کا حوالہ. خدا تو بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. پھر یہ کہ ہم بہرحال امت مرحومہ میں شامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. یہ سارے وہ دھوکے اور فریب ہیں کہ جو انسان اپنے ذہنی اطمینان کے لیے کچھ عقیدوں کی شکل میں تراش کر اور اس تانے بانے کے دامن میں پناہ لیتا ہے. قرآن اس کو کہتا ہے امانی. چنانچہ یہود سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. اول تو یہ کہ ہمارے جہنم میں داخل ہونے کا سوال ہی کیا ہے، ہم ابراہیم کی اولاد، انبیاء کے ہم امتی، اور ہمارے ہاں اتنے نبی آئے، اتنی کتابیں نازل ہوئیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کی اولاد کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے، بڑے پیارے. اول تو یہ کہ جہنم میں جھونکے جانے کا سوال کوئی نہیں، اور اگر بالفرض محال ہوا بھی تو صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، شاید ہمیں صرف چند دن کے لیے آگ میں داخل کر دیا جائے، باقی یہ کہ وہاں سے فوراً ہمیں نکال لیا جائے گا. اس قسم کے ان کے عقائد اور خیالات کا ذکر کر کے قرآن متعدد بار یہ سوال کر کہتا ہے کہ تلک امانیہم یا تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تمہاری تمنائیں ہیں، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری خواہشات ہیں جنہوں نے عقائد کا روپ دھار لیا ہے، جس کو انگریزی میں وشفل تھنکنگ کہتے ہیں، کہ کسی وقت انسان کی خواہشات اس کے ذہن پر اس درجے مستولی ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتا ہے اپنی ان خواہشات کے حوالے سے، سوچتا ہے تو ان خواہشات کے تحت، اور انہی خواہشات کا تانا بانا ایک نظریہ اور عقیدے کی شکل اختیار کر کے اس کے ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے. یہ ہے جسے تعبیر کیا وغرتکم الامانی. تمہیں اس ساری گراوٹ کے باوصف، اس سارے زوال و اضمحلال کے باوصف، تمہیں ان تمناؤں نے دھوکے دیے، مبتلا رکھا، تمہیں دھوکہ دیے رکھا. یہ مضمون ابھی جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.